الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم بارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، مسلمانوں کی پریشانیوں کے علاج کے سلسلے میں چند تدبیریں جن کو فوری طور پر اختیار کیا جا سکتا ہے اور اختیار کر کے ان کا علاج ہو سکتا ہے، ان کا بیان ہو رہا ہے. جن میں سے ایک تدبیر اور ایک عمل گزشتہ منگل کو بیان کیا گیا تھا، اور وہ ہے اللہ تعالی کی نعمتوں کو سوچنا. اس میں بھی اللہ تعالی نے ایسی تاثیر رکھی ہے اور ایسا اثر رکھا ہے کہ جتنا جتنا آدمی اللہ تعالی کی نعمتوں کو سوچتا جاتا ہے، ویسے ویسے پریشانیوں کا خاتمہ ہوتا جاتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہم شکر کرنے والوں میں سے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں بنا دے اور اپنے شکر گزار بندوں میں ہمیں داخل فرما دے. اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر صحیح معنی میں شکر کرنے والے بن جائیں، ہماری پریشانیوں کے بادل چھٹ جائیں، سکون میں آ جائیں، راحت میں آ جائیں، آرام میں آ جائیں. آج بھی ایک عمل اس سلسلے میں عرض کرنا ہے. وہ عمل بھی ایسا ہے کہ ہم اس کو نقد اپنا سکتے ہیں اور فوری طور پر اسے اختیار کر سکتے ہیں، اور اختیار کر کے اپنی مصیبتوں اپنی پریشانیوں کا خاتمہ کر سکتے. بس اللہ کرے کہ بس ہم بس سننے تک محدود نہ رہیں اور سنانے تک محدود نہ رہیں. بس یہ ہے اصل بات. ایسا نہ ہو کہ اتنی دور سے آئے اور یہاں سب جمع ہو گئے، اس کے بعد کچھ باتیں سنی اور بس ایسے دامن جھاڑے کھڑے ہوں گے، جس طرح آنے سے پہلے تھے آنے کے بعد بھی اور جانے کے بعد بھی ویسے کے ویسے ہی رہے، تو پھر تو فائدہ نہیں ہوگا. جیسے علاج کے لیے دوا کھانا ضروری ہے، ایسی پریشانیوں کے دور ہونے کے لیے عمل کرنا ضروری ہے. وہ عمل جو اس وقت میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ ہے اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی ہونا. جس کو رضا بالقضا بھی کہتے ہیں، تقدیر پر راضی ہونا، یہ فرض بھی ضروری بھی، کیونکہ تقدیر برحق ہے، اس پر ایمان لانا فرض. اور تقدیر پر ایمان لانے کا اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اس کے استحضار کا، کہ آدمی اپنے ذہن میں مستعد رکھے کہ جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے سب تقدیر میں لکھا ہوا ہے، اس کے مطابق ہو رہا ہے، تو اس کو یاد رکھنے سے، اپنے ذہن میں اس کو بار بار تازہ کرنے سے بڑی بڑی مصیبتیں کافور ہو جاتی ہیں. خاص طور پر جب اس تقدیر کے اعتقاد اور استحضار کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی ذہن میں نقش کر لیا جائے کہ اللہ پاک نے جو کچھ تقدیر میں لکھا ہے حکمت سے لکھا ہے، اور اللہ جل شانہ نے جو کچھ لکھا ہے اپنی مشیت سے لکھا ہے. اللہ پاک نے چاہا تو لکھا، جو چاہا وہ لکھا. تو جو کچھ بھی اللہ پاک نے بندوں کے سلسلے میں تقدیر میں لکھا ہے وہ ان کی مشیت ہے، اور ان کی ہر مشیت پر حکمت ہے، یعنی اس میں کوئی نہ کوئی بندوں کا فائدہ ہے، اپنا کوئی فائدہ نہیں. 1% بھی اپنا کوئی فائدہ نہیں، 100% بندے کا فائدہ ہے، اور ان کی حکمت رحمت ہے. جو کچھ اللہ تعالی نے لکھا وہ عین ان کی مشیت ہے، اور ان کی مشیت حکمت ہے، اور حکمت ان کی رحمت ہے. جو کچھ بھی اچھا یا برا ہو رہا ہے ان کی رحمت کے مطابق ہو رہا ہے. جو کچھ کر رہے ہیں بندے کے حق میں کر رہے ہیں، بندے کی خیر خواہی سے کر رہے ہیں، اور کوئی نہ کوئی بندے کی اس میں مصلحت ہے، فائدہ سراسر بندے کا ہے، ان کا اپنا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس پر آدمی راضی ہو جائے تو کیا پریشانی ہے پھر، کیونکہ ہر پریشانی میں بھی یہی بات، ہر تشویش کی بات کے اندر بھی یہی حقیقت پوشیدہ ہے کہ اللہ پاک کی مشیت ہے جو حکمت پر مبنی ہے، اور ان کی حکمت عین رحمت ہے. لہذا جو بھی دکھ ہو رہا ہے، جو بھی غم ہو رہا ہے، جو بھی تکلیف ہو رہی ہے، ان کے رحمت کے مطابق ہے، ان کی حکمت کے مطابق ہے، ان کی مشیت کے مطابق ہے. میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو بڑی سے بڑی مصیبت، بڑی سے بڑی پریشانی، بڑی سے بڑی تکلیف بالکل ہلکی پھلکی قابل برداشت ہو جائے گی، اور اس کی تکالیف کا خاتمہ ہو جائے گا انشاءاللہ. اور بھائی اسی طرح ماننے میں فائدہ ہے، کیونکہ اسی کا نام ایمان ہے، کیونکہ تقدیر پہ ایمان لانا فرض ہے، یہ نہیں کہ ہماری مرضی چاہے ہم تقدیر سے راضی ہوں یا نہ ہوں، ہماری مرضی کا کوئی دخل نہیں ہے. جیسے نماز فرض ہے، ہماری مرضی کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے کہ چاہے تو پڑھیں چاہے تو نہ پڑھیں. تقدیر پر ایمان لانا یہ فرض ہے، ہماری مرضی نہیں ہے کہ چاہے تو تقدیر پر ایمان لائیں چاہے تقدیر پر ایمان نہ لائیں. تو اگر ہم نہ بھی مانیں گے تب بھی ہوگا وہی جو اللہ پاک نے لکھ دیا، اپنے ہی نقصان ہوگا اس کے اندر، تو مقدر ہے ہمارے اپنے. اور تقدیر میں لکھے جانے کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ دعا بھی مت کرو اور دوا بھی مت کرو، یہ مطلب نہیں. بس عذر عقل اس بات کو سمجھو مانو، پھر اللہ اس کے رسول کے احکام کے مطابق جو تشویش ہے یا تکلیف ہے یا بیماری ہے یا پریشانی ہے اس کے لیے جو جائز تدبیر ہو اس کے دور ہونے کی وہ بھی کرو، جس میں یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرو، اور ساتھ ساتھ پھر یہ کہ عذر عقل راضی بھی رہو. بس یہ ہے بس. تو اب انسان کی فطرت کے سارے جذبات کی پوری پوری رعایت ہو رہی ہے، تکلیف بھی آ رہی ہے وہ حکمت کے مطابق، رحمت کے مطابق، تقدیر کے مطابق ہے، جس میں اسی کا فائدہ ہے. مگر جس کو تکلیف ہو رہی ہے اس سے، اس کو تو تکلیف ہو رہی ہے، اس سے انکار نہیں. اس کا دل چاہے گا کہ میں کوئی ایسی تدبیر کروں، کوئی دوا کھاؤں، کوئی علاج کروں جس سے کہ تکلیف دور کر لوں، حرام سے بچو. اور ساتھ ہی دعا مانگنے کو بھی دل چاہتا ہے، یا اللہ اس پریشانی کو دور فرما دے، یا اللہ اس تکلیف کو دور فرما دے. فرما یہ بھی کر لو، یہ بھی عبادت ہے، اس پر بھی ثواب ہے، اس پہ بھی اجر ہے. اسی لیے حضرت علماء کرام نے فرمایا کہ رضا بالقضا عقلی مطلوب ہے نہ کہ طبعی. یعنی عذر عقل اس طرح سمجھو کہ جو کچھ ہو رہا ہے بالکل برحق ہو رہا ہے، تقدیر کے مطابق ہو رہا ہے، عین میرے حق میں ہو رہا ہے. یہ تکلیف ہے تو صحیح لیکن حقیقت میں تکلیف نہیں ہے، سراسر اس میں میرا فائدہ ہے. جیسے ڈاکٹر انجیکشن لگا رہا ہے تو سی سی کر رہا ہے، سی تو ہو رہی ہے لیکن جانتا ہے کہ بالکل ٹھیک ہو رہا ہے. انجیکشن نہیں لے گا تو طبیعت سنبھلے گی نہیں، اب انجیکشن ہی ضروری ہے. سی بھی کر رہا ہے، راضی بھی ہو رہا ہے، پیسے بھی دے رہا ہے اور خرید لا کے بھی دے رہا ہے. ویسے کوئی کسی کے زبردستی سوئی چبانا چاہے تو لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جائے. کتنا فرق ہے دونوں میں دیکھو، ایسے ہی یہاں سمجھ لو کہ عذر عقل ہم یہ سمجھیں کہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ سب بالکل میرے حق میں ہوا ہے. دعا بھی کر لو، دوا بھی کر لو. طبی طور پر تکلیف پر خوش ہونا، راضی ہونا یہ مطلوب نہیں. وجہ ایک، رضا بالقضا عقلی اختیاری ہے اور اسی کا بندہ مکلف ہوتا ہے، اور رضا بالقضا طبی غیر اختیاری، بندہ اس کا مکلف نہیں. کیا رحمت ہے اللہ تعالیٰ، کیا رحمت ہے اللہ تعالیٰ. جو اختیار میں نہیں ہے اس کا حکم ہی نہیں ہے، اور جو اختیار میں اسی کا حکم ہے. وما جعل علیکم فی الدین من حرج، الدین یسر. ببانگ دہل بول رہا ہے. البتہ کبھی کبھی جب بندہ زیادہ ہی اس پر یقین کرتا ہے اور زیادہ اس بات کو مستحضر کرتا ہے کہ جو کچھ میرے حق میں ہو رہا ہے سب حق کے لکھے ہوئے کے مطابق ہو رہا ہے، اور جو کچھ اللہ پاک نے لکھا ہے عین میرے حق میں لکھا ہے، میرے حق میں اس کو بہتر بنایا ہے، تو بعض دفعہ اس سے انسان کو رضا بالقضا طبی بھی حاصل ہو جاتی ہے. اور دونوں جمع ہو جائے تو بھائی نور اللہ نور ہے، کوئی سونا بھی ملے اور بناوا بھی ملے تو یہ تو اور اچھا ہو گیا. کیا پہننے کے بھی قابل ہے، پہلے تو بس دیکھنے اور سمجھنے کے لائق تھا، کیا ایک بسکٹ میرے پاس بھی ہے، اب اس کے پیسے بہت بڑھ گئے، بڑا قیمتی ہے. اور سیٹ بھی مل جائے تو پھر کہا گیا نا کہ بنا ہوا بھی جب چاہے گھر میں استعمال کرا لو. لیکن اگر کسی کو طبی طور پر رضا بالقضا حاصل نہ ہو تو کوئی غم کی بات نہیں, کیونکہ غیر اختیاری ہے. لیکن رضا بالقضا طبی بھی اگر کسی کو حاصل ہو جائے تو بھائی وہ تو سمجھو پھر اس کی تو کوئی پریشانی ہے ہی نہیں, پریشانی ختم بس اس کی. بالکل اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی بھی پریشانیاں انسان کو پیش آتی ہیں وہ اپنی تجویز کی وجہ سے آتی ہیں. ایک تو ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت, وہ جو چاہتے ہیں اپنے بندوں کے معاملے میں کرتے ہیں, اسی کو انہوں نے تقدیر میں لکھا ہوا ہے. اور ایک بندوں کی اپنی چاہت بھی ہے, ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے صحت بھی ملے, اور تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ بیمار ہو. اب چاہت تو ہے صحت, مقدر ہے مرض. اب جب بیماری آئی اس کی چاہت یہ کہ بیماری نہ ہو, تو پریشانی چاہت کی وجہ سے ہو رہی. اس کی چاہت یہ ہے کہ میں مالدار رہوں, تنگ دستی نہ رہے, مالی فراخی اور وسعت ہی وسعت رہے, میرے پاس بھی اعلیٰ قسم کا مکان ہو, عمدہ قسم کی گاڑی ہو, دولت کی ریل پہلو. اور لکھا ہے اللہ پاک نے اس کے حالت اس کے حق میں فقر و فاقہ. وہ مشیت ہے, یہ اس کی چاہت ہے. اب پریشانی جو ہوگی وہ چاہت کی وجہ سے ہوگی. مشیت پر تو ایمان ہے کہ جو کچھ لکھا ہے اللہ پاک نے بالکل برحق لکھا ہے. پریشانی جو ہوگی مرض کی وجہ سے ہوگی, اور ہونا مرض ہی ہے, ہونا تنگی ہی ہے. چاہت اس نے رکھ لی صحت کی اور مالداری کی, اور چاہت ہو نہیں سکتی کیونکہ اس کے ہاتھ میں کیا کچھ بھی نہیں. اور جس کے ہاتھ میں اس نے انہوں نے اسی کے حق میں اس کے بہتری کے لیے اس کے لیے مرض اور اس کے لیے تندرستی مقدر فرما دی. تو پریشانی آدمی کو لائق ہوتی چاہت کی وجہ سے. انسان چاہتا ہے کہ ایسا ہو ایسا ہو ایسا ہو ایسا ہو. شیخ چلی بنا ہوا ہے تو جب شیخ چلی کیا کہتے ہیں, شادی نہیں ہوئی اور بچے نہیں ہوئے, مٹکا گر گیا. جو ملنے والے سے دعا نے جس سے وہ شادی کر رہا تھا وہ دعا نے بھی گئے, ویسے یہاں پر بھی. اگر شیخ چلی نہ بنے تو ایک بزرگ کا قصہ سنو. کسی زمانے میں کہیں فقر و فاقہ چھا گیا, قحط پڑ گیا. قحط پڑنے کی وجہ سے لوگ فاقوں میں مبتلا ہو گئے اور بھوکے مرنے لگے. پریشانی کا عالم تھا. اس پریشانی کے عالم میں کسی نے ایک بزرگ کو دیکھا کہ بڑے حشاش بشاش بے غم بے فکر چلے جا رہے. جس نے دیکھا وہ تو تھا پریشان, اور جن کو دیکھا وہ تھے بے پریشان. وہ پریشانی تھا ہی نہیں, ایسے مانو جیسے کہ بس بادشاہت ہیں اور موج ہی موج ہے. تو اس نے کہا حضرت ساری دنیا پریشان ہے, آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے؟ نہیں الحمدللہ مجھے تو کوئی پریشانی نہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے, نہ کھانے کو ہے نہ پینے کو ہے نہ پہننے کو ہے نہ رہنے کو ہے. گھر جاؤ تو پریشانی, گھر سے باہر نکلو تو پریشانی, جس کو دیکھو پریشان, بھوک سے لوگ مرے جا رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں مجھے کوئی پریشانی نہیں, یہ کیسے؟ فرمایا اس لیے نہیں ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے میری مرضی کے مطابق ہو رہا ہے. کیا جواب دیا؟ کہ جو کچھ ہو رہا میری مرضی کے مطابق ہو رہا ہے. حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے، سب کچھ آپ کی مرضی کے مطابق، میں کہہ رہا ہوں ہو رہا ہے حضرت، آپ سمجھا دیجیے آپ کی مرضی کے مطابق کیسے ہو رہا ہے، ہم تو دیکھ رہے ہیں سب کچھ ہماری مرضی کے خلاف ہو رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں میری مرضی کے مطابق ہو رہا ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے. تھوڑا میں نے اپنی مرضی اپنے مولا کی مرضی میں ختم کر دی. اللہ میں نے اپنی مرضی اپنے رب کی مرضی میں ختم کر دی، اب میری مرضی تو کوئی ہے ہی نہیں، میں رب کی جو مرضی ہے وہ میری مرضی ہے، تب جو کچھ میرے رب کی طرف سے ہو رہا ہے وہ عین میری مرضی کے مطابق ہو رہا ہے. اللہ سبحان اللہ، یہ ہے رضا بالقضا، اپنی مرضی ختم، مرضی مولا کا میری مرضی. ایسے جیسے جیسے مولا ہوتا ہے شاد ہو رہا، جیسے قصہ میں کئی مرتبہ سنا چکا ہوں، تو واقعی انہوں نے اپنی چاہت ختم کر دی اور اللہ تعالی کی مشیت کو اپنا لیا، کہ سارا جھگڑا اپنی چاہت کا ہے، سارا رونا اپنی چاہت کا ہے، اپنی مرضی چلانے کا ہے، اس کی اسی کو ختم کرو اور اللہ تعالی کی چاہت اور مشیت کو اپنا لو، سب جو کچھ ہوگا اپنی مرضی کے مطابق ہوگا، اور جب اپنی مرضی کے مطابق ہوتا تو کیوں پریشان ہوگا، یعنی عقل پریشان نہیں ہوگا، تبن پریشانی ہو تو ہو وہ بھی خود موجب اجر ہے اگر اس میں صبر کر لے، تو تبان بھی تکلیف ہو اور اس کے صبر اس کے اوپر صبر کر کے اجر و ثواب پائے، اور اجر و ثواب بھی عجیب ابھی یاد کرتا ہوں انشاءاللہ، اور رضا بالقضا عقدی تسلیم کر کے اور معمول میں لے کر کے اپنی پریشانیوں کا بھی خاتمہ کر لے، تو دوہرا نفع ہو گیا، مومن کا تو فائدہ ہے فائدہ. سبحان اللہ، ایک حدیث کو خلاصہ عرض کرتا ہوں جو اس وقت یاد آئی ہے، جس میں صبر کی فضیلت ہے. اور رضا بالقضا کے اندر بھی صبر ہے. کہ ایک روایت میں ہے کہ جب اللہ جل شانہ کسی بندے سے محبت کرنا چاہتے ہیں یا اس کو گناہوں سے پاک اور صاف کرنا چاہتے ہیں، تو کس کا فائدہ بیان ہو رہا ہے؟ بندوں کا فائدہ بیان ہو رہا ہے. تو اللہ جل شانہ اس پر پے در پے مصیبتیں بھیج دیتے ہیں، خود بھی بیمار ہو گیا، بیوی بیمار ہو گئی، بچے بیمار ہو گئے، گھر والے بیمار ہو گئے، یار دوست بھی لیٹ گئے، وہ ایسی تکلیف آئی کہ سارے لیٹ گئے، جہاں جاؤں سب ہائے ہائے کرتے ہیں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کو محبت آ رہی ہے، یا اللہ پاک اس کو گناہوں سے پاک و صاف فرمانا چاہتے ہیں، اس لیے پیدل پہ پریشانیاں اور تکلیفیں اور مصیبتیں بھیج دیں. اب یہ پکارا ہائے مر گیا، یا اللہ جلدی سے پریشانی دور فرما دیجیے، یا اللہ تکلیف دور فرما دیجیے. تو ملائکہ کہتے ہیں اللہ جل شانہ سے کہ یا اللہ یہ بندہ جو ہے جو آہوازی کر رہا ہے اور پکار رہا ہے، یہ تو جانی پہچانی آواز معلوم ہوتی ہے، یعنی پہلے بھی یہ عرض و مناجات کر چکا ہے اور پہلے بھی آپ کی بارگاہ میں آہوازی کر چکا ہے اور آپ کی بارگاہ میں رجوع ہو چکا ہے، آج پھر ہو رہا ہے، تو آواز اس کی جانی پہچانی معلوم ہو رہی ہے. اور جبرائیل امین بھی درخواست کرتے ہیں کہ یا اللہ اس بندے کی حاجت پوری فرما دیجیے، یہ تکلیف دور ہونے کی درخواست کر رہا ہے، تکلیف دور کر دیجیے، یہ تنگ دستی دور ہونے کی درخواست کر رہا ہے، اس کی تنگ دستی دور کر دیجیے، جن تکالیف کی وجہ سے بل بلا کر یہ آپ کی طرف رجوع ہو رہا ہے، اس کو سکون دے دیجیے. تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اے جبریل، اس کا رونا دھونا ہمیں اچھا لگ رہا ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.
ذرا مانگنے دو اس کو, اچھا لگ رہا ہے اس کا مانگنا ہمیں. ویسے تو کبھی آتا نہیں ہے مانگنے, اور بھول کر ہاتھ اٹھاتا نہیں ہے. اب ذرا ہم نے چٹکی بھر دی ہے تو ذرا اس کو چلانے دو, آوازاری کرنے دو, اس کو مانگنے دو, اچھا لگ رہا ہے. جیسے ماں باپ بچے کی چٹکی بھر کے جب وہ روتا ہے تو پیار کرتے ہیں نہیں کرتے, اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ پیار فرماتا ہے اور محبت فرماتا ہے. اور بندہ یہاں برابر دعا کرتا رہتا ہے, یا اللہ میں بھی بیمار ہو گیا, یہ بیمار ہو گیا, وہ بیمار ہو گیا, یہ بیمار ہو گیا, یہ بھی کس کس کی دوا کروں, کس کس کے لیے دوا لاؤں, یا اللہ صحت دے دیجیے, پریشانی دور کر دیجیے, بیماری رفع فرما دیجیے. تو آگے اس حدیث میں یہ ہے کہ اللہ جل شانہ اس بندے کی پکار سن کر کے دو قسمیں کھاتے ہیں, اپنی ذات کی قسم اور اپنے جاہ و جلال کی قسم. اے میرے بندے, تو جو مجھ سے مانگ رہا ہے میں دوں گا, مانگ میں تیری دعا قبول کروں گا. انہیں قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے, مگر بندہ جو قسم پہ یقین کرتا ہے اس لیے اس کے مزاج کے مطابق کرم فرمائی ہو رہی ہے. اور فرماتے ہیں کہ دیکھو اب ہم تین باتوں میں سے کوئی ایک بات کریں گے, تم جو مانگ رہے ہو تمہاری دعا ضرور قبول کریں گے. یہ تو قسم کھا کے اللہ پاک فرما دیتے ہیں, لیکن تین کاموں میں سے کوئی ایک کام ہوگا, یا تو تم جو کچھ مانگ رہے ہو وہی تم کو دے دیں گے, یا جس مصیبت اور تکلیف کے دور ہونے کی تم دعا کر رہے ہو وہ دور نہیں ہوگی, کوئی اور مصیبت اللہ تعالیٰ اس کے بدلے دور کر دیں گے. یعنی تمہاری تقدیر میں کوئی اور پریشانی لکھی تھی, کوئی اور حادثہ لکھا تھا, کوئی اور پریشانی لکھی ہوئی تھی, وہ تمہیں پیش آنے والی تھی, تمہیں اس کی خبر بھی نہیں. مانگ رہے ہو کہ یا اللہ بخار دور ہو جائے, یا اللہ پیٹ کا درد دور ہو جائے, یا اللہ تنگ دستی ختم ہو جائے, اس سے بڑا حادثہ پیش آنے والا تھا, ہم اس کو دور کر دیں. یا پھر ہم اس تمہاری دعا کو آخرت میں ذخیرہ کر دیں, کہ جس چیز کے دور ہونے کی تم یہاں دعا کر رہے ہو, بن دور ہوئے بھی تمہارا کام چل جائے گا, چاہے بلا دقت کے دور ہو یا بے دقت دور کام چلے, چل جائے گا تمہارا کام. لیکن جو میں تمہیں آخرت میں جو نعمتیں چاہیے وہ تو مانگ ہی نہیں رہے, تو تم تو نہیں مانگ رہے, ہم تمہاری اس مانگی ہوئی ادنا چیز مانگی ہوئی کے بدلے اعلیٰ چیز دے دیں گے تم کو آخر. اس سے بڑھ کر خیر خائی کیا ہوگی, اس سے بڑھ کر کیا خیر خائی, ہم مانگ رہے ہیں ٹکے اور مانگ رہے ہیں ڈھیلے اور عطا فرما رہے ہیں ہیرے جواہرات آخرت کے, جنت کی اعلیٰ نعمتیں عطا فرما رہے ہیں, وہاں ذخیرہ کر لیں. اور دوسری روایت میں کہ جب اس طرح کی لوگ جب آخرت میں پہنچیں گے اور جنت میں ان کو بے شمار نعمتیں ملیں گی, تو وہ کہیں گے کہ یا اللہ ہم نے تو ایسے عمل کیے نہیں تھے, یہ نعمتیں اتنی ساری کیسے مل گئی, نہ ہم ایسے پکے نمازی تھے, نہ ہمارے اتنے روزے حج تھے, نہ اتنے ہم کار خیر کرنے والے تھے, یہ نعمتیں ہمیں کیسے مل گئیں. تو ان کو بتایا جائے وہ دنیا میں جو تم دعائیں مانگ کرتے تھے, کہتے تھے دعا قبول نہیں ہوتی, دعا قبول نہیں ہوئی, کوئی دعا قبول نہیں ہوئی, وہی دعائیں ہیں جو یہاں رکھ لی تھی ہم نے, اب ان کے بدلے میں یہ سب نعمتیں تم کو دے دی ہیں. تو ان نعمتوں کو دے کر تمنا کریں کاش کہ ہماری دنیا میں ایک بھی دعا قبول نہ ہوتی, سب یہاں کے لیے رکھ لی جاتی. خیر اب آگے اس حدیث میں یہ ہے آگے کہ اس کے بعد جب قیامت برپا ہوگی اور لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جائیں گے, تو بہت ساری ترازویں وہاں پہ قائم کی جائیں گی, وہ نظر موازن بالقسط لیوم القیامہ میں اس کا ذکر ہے. تو نماز پڑھنے والے آئیں گے تو ان کو نماز کا ثواب تول کر دے دیا جائے گا، روزہ رکھنے والے آئیں گے تو ان کو روزے کا ثواب تول کر دے دیا جائے گا، حج عمرہ کرنے والے آئیں گے تو ان کو حج عمرے کا ثواب تول کر دے دیا جائے گا، اس طرح مختلف اعمال صالحہ کا اجر و ثواب تول تول کر دیا جائے گا. اس کے بعد اب آئیں گے صبر کرنے والے، جن کو دنیا میں طرح طرح کی پریشانیاں اور تکلیفیں پیش آئی تھیں اور انہوں نے ان پر صبر کیا تھا. جب وہ اہل صبر اپنا اجر لینے کے لیے آئیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا فرشتوں سے کہ یہ سارے ترازو ہٹا دو گے،
اللہ
سب ترازو ہٹا دو گے، ان کو ثواب تول کر نہیں دینا، بغیر تولے بے حساب دینا، بغیر تولے بغیر حساب کے ان کو اجر و ثواب دو. تو ان کو بغیر حسابوں کے بے حساب اجر و ثواب من جانب اللہ عطا ہوگا، جسے دیکھ کر اہل عافیت جن کو دنیا میں اللہ پاک نے مصیبتوں سے بچایا ہوگا، تکلیفوں سے بچایا ہوگا، تو وہ بھی انہیں دیکھ کر رشک کریں گے تو واہ ان کو تو اتنا مل رہا ہے اتنا مل رہا ہے، رشک کریں انہیں دیکھ کر، او ہو ان کو تو بغیر حساب و کتاب کے اتنا مل رہا ہے، سبحان اللہ. اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب کے دیا جائے گا، قرآن شریف میں. تو صبر کا ثواب بے حساب ملنا یہ قرآن شریف میں ہے، اس سے بڑھ کر پکی بات کیا ہو سکتی. تو بھائی تھوڑا بہت طبی طور پر اگر غم ہو، رنج ہو، تکلیف ہو، اس پر صبر کا اجر و ثواب بے حساب ہے، ورنہ عقلی طور پر جب آدمی تقدیر پر یقین کر لیتا ہے اور اس کا استحضار کر لیتا ہے اور استحضار کرنے کا عادی بن جاتا ہے، تو بھائی اس کی تو پھر تکلیف تکلیف رہتی نہیں، پریشانی پریشانی رہتی نہیں. اللہ تعالیٰ کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا. اس پر مجھے ایک دو واقعے یاد آئے، وہ اس لیے میں سنانا چاہتا ہوں تاکہ یہ ہمارے دل میں یہ صلاحیت پیدا ہو کہ واقعتا اللہ تعالیٰ جو کچھ کرتے ہیں بلا شبہ حکمت پہ کرتے ہیں، کوئی کام ان کا حکمت سے خالی نہیں ہوتا. تو ہمارے ساتھ بھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ حکمت کے مطابق ہو رہا ہے، لہذا ہمیں دل سے راضی رہنا چاہیے. اور یہ میں کر ہی چکا ہوں کہ دعا دوا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ کرنا چاہیے اپنے لیے، لیکن اس پر اطمینان یقین کر لینے سے مصیبتیں ہلکی ہو جائیں گی، پریشانیاں کافی ہو جائیں گی ان شاء اللہ. ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ آسمان سے دو فرشتے اترے، اور وہ دونوں راستے میں ان کی ملاقات ہوئی، اور ایک نے دوسرے سے حال پوچھا کہ بھائی تمہاری کیا ڈیوٹی لگی ہے. ایک نے کہا کہ میری ڈیوٹی ایک کافر کے اوپر لگی ہے، اس کافر کا انتقال ہونے والا ہے، ابھی زندہ ہے، اس کے اوپر مجھے مقرر کیا گیا ہے، اس کو مچھلی کباب کھانے کا بہت ہی دل چاہ رہا ہے، مچھلی کباب کھانے کو بڑا دل چاہ رہا ہے، مچھلی نہ گھر میں ہے نہ شہر میں، یہاں تک کہ اس شہر کے کنارے جو دریا وہاں بھی نہیں ہے، مچھلی کا سیزن نہیں ہے. تو مجھے حکم ملا ہے کہ سمندر سے مچھلیاں گھیر کر کے اس دریا میں لے کے جاؤں، اور اس دریا سے اس شہر کے کنارے پہ لے کے جاؤں، جہاں اسے گھر والے آئیں گے تو کوئی نہ کوئی مچھلی پکڑ کے لے جائیں گے اور کباب بنا کے اپنے مرنے والوں کو کھلائیں گے. میں تو مچھلی پہنچانے کے لیے جا رہا ہوں، کس کو؟ ایک کافر کو جس کا انتقال ہونے والا ہے. اس نے پوچھا آپ کی ڈیوٹی کس پہ لگی اور کس کام کی لگی؟ کہا میری ڈیوٹی ایک مسلمان کے اوپر لگی ہے، وہ بھی اس کا بھی انتقال ہونے والا ہے. اور اس کے سر میں بڑی خشکی ہے، جس سے اس کو راتوں کو نیند بھی نہیں آتی، وہ اپنے سر میں زیتون کے تیل کی مالش کرنا چاہتا ہے. وہ گھر والوں سے کہہ رہا بھائی میرے سر میں مالش کرو، میرے سر میں بہت خشکی ہو گئی ہے. اور روگ نے زیتون کی بھری ہوئی بوتل اس کے گھر میں الماری میں رکھی ہوئی ہے. مجھے حکم ملا ہے میں جاؤں اور جا کر کے وہ بوتل جو ہے وہ فرش پہ دے ماروں تاکہ سارا کا سارا تیل مٹی میں جذب ہو جائے اور وہ اپنے سر کی تیل کی مالش نہ کروانے پائے، ویسے ہی اس کا انتقال ہو جائے. تو حیرت سے دونوں ایک دوسرے کے منہ کو دیکھنے لگے، کیسے کافر کی تو خواہش پوری کی جا رہی ہے، مچھلی نہیں ہے تو مچھلی اسپیشل طریقے سے پہنچوائی جا رہی ہے، اور یہ مسلمان اللہ تعالیٰ کا نام لے ہوا اس کی خواہش کو کچلا جا رہا ہے. انہوں کوئی کام حکمت سے خالی نہیں، ہم تو چلے اپنا کام کریں پھر درخواست کریں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تاکہ معلوم ہو کہ اس میں کیا حکمت ہے. تو جو کافر میں مقرر تھا وہ گیا اور اس نے جناب سمندر سے مچھلی گھیری اور اس شہر کے کنارے دریا پہ پہنچا دی. ادھر سے اس نے اپنے گھر والوں کا جاؤ اگر مارکیٹ میں نہیں ملتی تو دریا پہ سے لے کے جاؤ شاید کوئی مل جائے. گھر والے کہہ رہے اب آج کل کہاں مچھلی آتی ہے، آئے نہ جاؤ دیکھو نکالو مچھلی کا بچہ ملے ہوئے لے آؤ. وہ گھر والے گئے ان کے معلوم مچھلیاں منہ کھولے کھڑی، جال مارا تو 10-15 ایک دم آ گئی. فوراً آئے اور سب حیران ہے کہ مچھلیاں آج کل تو ہوتی نہیں کہاں سے آ گئی، یہ معلوم نہیں پہنچائی گئی ہمارا جناب. اسے مرنے والے نے مچھلی کباب کھایا، گھر والوں نے مچھلی کباب کھائے، سب کے رنگ جو ہے رنگ آ گیا مچھلی کباب کھا کے. مطلب اس نے مچھلی کباب کھائے وہ کافر کا انتقال ہو گیا. ادھر مسلمان کے اوپر جو فرشتہ مقرر تھا وہ گیا اور اس نے جا کر کے بوتل نکال کے فرش پہ پھینک دی، وہ چکن چور ہو گئی اور تیل سارا مٹی میں جذب ہو گیا اور کہیں تیل تھا نہیں، لہذا اسی انتظاری انتظار میں خواہش خواہش میں مسلمان کا انتقال ہو گیا اور وہ بیچارہ اپنے سر پہ مالش نہ کروا سکے. اب یہ دونوں اپنا کام پورا کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا پروردگار جو آپ نے حکم دیا تو ہم نے کر دیا اور جو کچھ آپ نے حکم دیا عین اپنی حکمت کے مطابق دیا، لیکن اگر آپ اس میں سے ذرا سا اس راہ کو کھول دیں تو ہمارے ایمان و یقین میں اور اضافہ ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو بتایا گیا کہ جس کافر کو مچھلی کباب کھلایا گیا دراصل اس میں دنیا میں ایک نیک کام کیا ہوا تھا، اور وہ ہمارے یہاں تو انصاف ہے کافر بھی اگر کوئی نیک کام کرے گا تو اس کو بھی اس کے عمل کا اچھے عمل کا بدلہ ملے گا، لیکن اس کا اچھے عمل کا بدلہ ہمارے یہاں دنیا ہی میں ہے آخرت میں نہیں ہے. تو اس نے ایک اچھا عمل کیا ہوتا جس کا بدلہ ہمارے ذمے لازم تھا تو اس کے دل میں مچھلی کے کباب کی خواہش پیدا ہوئی تو ہم نے سوچا کہ مچھلی کباب کھلا کر اس کے نیکی کا بدلہ دے دیا جائے تاکہ جب آخرت میں آئے تو پھر یہ یوں نہ کہہ سکے میں نے فلاں دنیا میں فلاں نیک کام کیا تھا میرا اس کا تو بدلہ ملا ہی نہیں، جتنے اس نے کام کیا اس کا بدلہ دنیا میں اس کو پورا ہو جائے، آخرت میں پھر اس کے لیے سوائے عذاب کے کچھ نہیں ہے. اعوذ باللہ. اس لیے ہم نے اس کو مچھلیاں بھیج کر کے مچھلی کباب کھلائے، اس طرح اس کی نیکی کا بدلہ اس کو دے دیا، اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، اب ہمارے ذمے اس کا کوئی نیکی کا بدلہ نہیں، اس کے کفر شرک کا جو وبال ہے وہ اس کو. اور جس مسلمان کی ہم نے خواہش کچلی ہے اور اس کو مالش نہیں ہونے دی تو دراصل بات یہ کہ اس کا ہمارے یہاں جنت میں ایک مقام مقرر تھا جہاں اس کو زندگی بھر اپنے اختیار سے اعمال صالحہ کر کے پہنچنا تھا، لیکن وہاں تک وہ پہنچا نہیں، ہم نے غیر اختیاری طور پر اس کو یہ تکلیف دی کہ اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی سر میں مالش کرنے کی خشکی کی وجہ سے، تو ہم نے اس خواہش کو پورا نہیں ہونے دیا، اور جب پوری نہیں ہوئی تو اس نے ہمارے لیے صبر کیا اور صبر کے نتیجے میں وہ فوراً اس مقام پہ پہنچ گیا جہاں اس کو جانا. اس لیے ہم نے اس کی خواہشوں کو چل دیا, اس کی خواہش کو مکمل کر دیا. کیسی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. لا الہ الا اللہ. چھوٹا سا قصہ اور سنا دو پھر دعا کر دیں. اللہ کے ایک نبی کہیں سے گزر رہے تھے اور پیدل سفر تھا, تو راستے میں ایک جگہ درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے بیٹھ گئے. تو وہاں عجیب و غریب ماجرا دیکھا. ماجرا یہ دیکھا کہ ایک امیر آدمی آیا اور تھوڑی دیر کے لیے وہ درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے بیٹھا, اور چلتے وقت وہ اشرفی ہوئی تھیلی وہاں سے اٹھانا بھول گیا. اشرفی کی تھیلی اس کی اپنی تھی, اس نے وہاں رکھی اور خود بھی بیٹھ گیا. جب اٹھا تو اشرفی کی تھیلی بھول کے چلا گیا. وہ ادھر گیا, تھوڑی دیر میں ایک اور آدمی آیا اور اس نے وہاں پہ قیام کیا. انہوں نے ارے اشرفی کی تھیلی یہاں کسی نے رکھی, یہ کوئی رکھنے کی چیز ہے, یہ تو لینے کی چیز ہے. وہ انہوں نے اٹھائی اور چل دیا. اتنے میں پھر ایک مزدور کھیت میں سے کام کر کے آیا اور اس نے جناب وہاں آ کر کے کھانا وانا کھایا اور اپنا پھاوڑا سرارے لگایا, وہ بیچارہ سو گیا. دوپہر کو سستانے کے لیے وہاں آرام کرنے لگا. اتنے میں وہ امیر واپس آیا اور آتے ہی اس نے جناب اس کی ایک لات ماری اور کہا نکال میری تھیلی. وہ بیچارہ ہڑبڑا کے اٹھا اور کہا جناب کیسی تھیلی, اچھا بھی دینے سے انکار کر رہا ہے. وہ اس کا پھاوڑا لیا, زور سے اس کے سر پہ مارا, سر پٹ گیا. وہ بیچارہ وہیں ڈھیر ہو گیا. اور پھر وہ اس کو مار کے وہ چلا گیا. اللہ تعالیٰ سے عرض کیا, پروردگار کیا ماجرا, تھیلی کون لے گیا, جان کس کی چلی گئی, جو کچھ ہوا سب آپ کی حکمت کے مطابق ہے, لیکن کیسے ہے اگر آپ بتا دیں تو آپ کی عنایت. اللہ پاک نے فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ یہ تھیلی جو امیر کی یہاں رہ گئی تھی اسے لے گیا ہے, دراصل اس امیر نے اسے چھینی تھی.
اللہ اکبر.
اس امیر نے وہ تھیلی جو لے گیا ہے اسے چھین لی تھی, ہم نے اس کا دلوا دیا. اور جس مزدور کو اس امیر نے مارا ہے اس نے اس امیر کے باپ کو قتل کیا تھا, اس کا بدلہ واجب تھا, وہ ہم نے بیٹے کو دلوا دیا. اللہ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیشہ سے حکیم ہے, ہمیشہ حکیم رہیں گے. جو کچھ کرتے ہیں حکمت سے کرتے ہیں, بس اس پہ یقین کر لیں اور اپنی خواہش کو اللہ تعالیٰ کی خواہش میں ختم کر لیں, بس کوئی پریشانی نہیں. اللہ تعالیٰ عافیت نصیب. کسی کے دو بھائی بیمار ہیں, ان کی صحت کے لیے دعا فرمائیے. اللہم لک الحمد لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہم لک الحمد لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي, إنك على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذل الجلال والإكرام. ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما اور ہم سے ہماری شامت اعمال کو بھی دور فرما. یا اللہ ہم سب کو, ہمارے گھر والوں کو, جملہ متعلقین محبین مخلصین کو دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ عافیت کامل عطا فرما. یا اللہ اللہ عافیت کاملہ عطا فرما، یا اللہ رضا بالقضاء عقلی و طبی دونوں نصیب فرما، یا اللہ رضا بالقضاء عقلی و طبی دونوں عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو سکون عطا فرما، چین عطا فرما، آرام عطا فرما، راحت عطا فرما، دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما اور ہر شر سے پناہ عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو خاتمہ ضرور بھی ضرور کامل و خالص ایمان پر فرمانا، یا اللہ ہمارا خاتمہ کامل و خالص ایمان پر فرمانا، یا اللہ اپنے نیک بندوں میں ہم کو داخل فرما، اپنے مخلص بندوں میں ہم کو شامل فرما، ہم سب کی نیک حاجتیں نیک مرادیں پوری فرما. یا اللہ ہمارے ظاہر کی بھی اصلاح فرما، ہمارے باطن کی بھی اصلاح فرما، ہمیں اپنے مخلص بندوں میں داخل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد وآلہ وصحبہ آمین.